مرشد محبوب شیخ العرب ورد معرف اللہ حضرت مولانا شاہ کے محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار ہیں. کیا اثر تھا رسالت کی شان ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. نور سنت ہے کون و مقام
کام رہا ہے
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بصیرت عطا فرمائے. اللہ اور رسول کا راستہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھلائے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو, دنیا کی رنگینیاں اور کھیل تماشے اور یہ سینما, فلمیں, ڈرامے, موبائل کی رنگینیاں, گندگیاں, یہ سب دھوکہ ہے, دھوکہ ہے, دھوکہ ہے. ایک آزمائش ہے, اور جو سلیم عقل رکھنے والا ہوگا وہ سب اس سے بخوبی واقف ہوگا اور اس سے متنفر ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم اور فہم سلیم اور قلب سلیم عطا فرمائے. سلیم کے معنی سلامتی والا دل, بھلا چنگا دل, تندرست دل. بیمار دل ہوگا تو وہ ان گناہوں میں منہمک ہوگا, ان گناہوں سے خوشی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. خوشی حاصل ہوگی نہیں, خوشی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, مگر انجام کار مزید معذب ہو جائے گا, عذاب میں گرفتار ہوگا. آج گانا سنا یا گندی فلم دیکھی, ڈرامہ دیکھا, کل اور زیادہ دل کرے گا, پھر اور زیادہ دل کرے گا, بے چینی بڑھتی جائے گی, عذاب بڑھتا جائے گا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ, قدیم زمانے کے بزرگ اللہ والے ہیں, اور اللہ کی محبت کو کیسے بیان کرتے ہیں ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ, بھی اس زمانے کے رومی ہیں, اور ہمارے والا دامت برکاتہم بھی زمانے کے رومی ہیں, کروڑ رومی ہیں, کروڑ تبریزی ہیں. اللہ کے عشق و محبت کو کس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک خلق ہوئی جاتی ہے تیرے دل کی, تیری محبت کی اسیر. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ پیاس کو کھارا پانی نہیں بجھا سکتا. سمندر کا کھارا پانی جتنا پیے گا اسی قدر پیاس اور تڑپ جائے گی, حلق اور تڑپ جائے گا, چٹپ جائے گا. یہی گناہوں کا حال ہے. جو آدمی گناہوں سے جی بہلانے کی کوشش کرتا ہے اس کی پیاس مزید بڑھتی جاتی ہے. اس کے شہوت کی آگ بھڑکتی جاتی ہے, بجھتی نہیں ہے. اور مولانا رومی نے فرمایا ہے کہ نوح کے نارے شہوت چے کشد نور خدا. میرے شیخ فرماتے تھے کہ ایک ہی مصرے میں سوال اور اسی مصرے میں جواب ہے. نارے شہوت چے کشد نور خدا, نور را ابراہیم را سا دوستا. فرماتے ہیں کہ نارے شہوت کیا چیز ہے, نارے شہوت کو کیا چیز بجھاتی ہے. گناہ کرنے سے جی ٹھنڈا نہیں ہوگا, شیطان یہی بہکاتا ہے کہ سکون ہو جائے گا, ذرا سا گناہ کر لو, بہت تقاضا ہو رہا ہے, بہت پریشانی ہو رہی ہے, گناہ کر لو, تھوڑا سا زہر کھا لو تو یہ بے سکونی ختم ہو جائے گی. نہیں میرے دوستوں, اور بڑھ جائے گی, اور زیادہ بڑھ جائے گی, اور بڑھتی ہی رہے گی. تو نار شہوت کا علاج کیا ہے؟ فرماتے نار شہوت چے کشد, نار شہوت کو بجھانے والی کیا چیز ہے, کس سے بجھتی ہے؟ نور خدا, نور خدا سے وہ بجھتی ہے. اللہ تعالی سے دوزخ دریافت کرے گی کہ یا اللہ جہنمی اور کچھ ہے؟ جب جہنم میں چلی جائے گی مخلوق, جہنم میں جانے والی, اللہ اپنی پناہ میں رکھے ہم سب کو, تو جہنم کہے گی حلم طلب تھی, اللہ پوچھے تیرے کیا تیرے پیڑ, کہے گی حلم مزید, کہ اے خدا اور کچھ ہے کیا, اور کچھ ہے, میری تو ابھی بہت جگہ خالی ہے, بہت آگ ہے, بہت دھواں ہے, بہت تپش ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ جہنم میں ایک سزا ٹھنڈک کی بھی ہوگی, جس طرح آگ کی شدت ہے وہاں ٹھنڈک کی شدت کا عذاب بھی ہے. اس قدر ٹھنڈ ہوگی کہ یہاں اس کا تصور نہیں کر سکتے, وہ بھی گویا کہ جلانے والی آگ کی طرح سے تکلیف دہ ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اور جہنم کہے گی کہ حلم مزید, کیا اور بھی کچھ ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ روایات میں آتا ہے کہ اپنا قدم تجلی اس پر رکھ دیں گے جہنم کی آگ پر, تو اس سے وہ کرے گی قط قط, اور ایک روایت میں ہے قط 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 تین مرتبہ کہ بس بس میرا پیٹ بھر گیا. تو میرے شیخ رحم اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر کے فرماتے تھے کہ اللہ اللہ کو یاد کرو, اللہ کا ذکر کرو, نماز پڑھو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے, تسبیح لے کے اللہ اللہ کرو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. لیکن گناہوں کی وجہ سے نیک کاموں میں اللہ کو یاد کرنے میں مزہ نہیں آتا, بلکہ گھبراہٹ ہوتی ہے, بیزاری ہوتی ہے, وحشت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. یہ گناہوں کا اثر ہے کہ نیکیوں سے اور نیک لوگوں سے, نیک صحبت سے, مسجد سے بیزاری, گھبراہٹ اور بعض اوقات نفرت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. یہ گناہوں کا اثر ہے, دل کی سختی بڑھتی جاتی ہے. تو اللہ کے نام میں جی لگانا چاہیے. تو نماز پڑھنا بھی ذکر ہے, تلاوت کرنا بھی ذکر ہے, تسبیح لے کے اللہ اللہ کرنا بھی ذکر ہے, ماں باپ کی اطاعت, ان کی خدمت, ان کی فرما برداری بھی ذکر ہے, اور ان کی نافرمانی سے بچنا بھی ذکر ہے. اللہ کی نافرمانی سے بچنا بھی ذکر ہے, ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا بھی ذکر ہے. ماں باپ کیسے بھی ہوں, اولاد کا فرض ہے کہ ماں باپ کی خدمت اور اطاعت اور پوری فرما برداری کرے, ہرگز ان کی نافرمانی نہ کرے. کبیرہ گناہوں میں سے ہے, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق جتلائے کہ ان کے ساتھ نرم برتاؤ کرو, ان کے ساتھ کندھے جھکا کر رکھو, اور ان کے ساتھ رحمت سے بات کرو, اور ان کی پوری پوری فرما برداری کرو. ہاں اگر شریعت کے خلاف کوئی حکم دے اس میں بے شک ان کی بات نہ مانو, لیکن بدتمیزی پھر بھی نہ کرو, اور اکڑ دکڑ پھر بھی نہ دکھلاؤ, بلکہ کندھے جھکائے رکھو. ہمارے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا یہ ادب سکھایا ہے کہ ماں باپ اگر کسی خلاف شریعت کام کا حکم دیں تو اولاد کو چاہیے کہ نرمی سے جواب دے, عاجزی اختیار کرے, اور یوں کہے کہ اے میرے باپ یا اے میری ماں, میں آپ کی جوتیاں اٹھانے کو تیار ہوں, میں آپ کا پیشاب پیخانہ اٹھانے کو تیار ہوں, لیکن آپ کی اللہ کی نافرمانی مجھ سے نہ ہو سکے گی. یہ طریقہ سکھلایا ہے کہ ماں باپ اگر نافرمانی کا حکم دیں بھی تو بھی ماں باپ کا ادب ہاتھ سے نہ جائے, ادب لازم رہے. کس قدر بھی ماں باپ ظلم کریں, ایک صحابی حاضر ہوئے کہ ماں باپ اگر ظلم کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی نصیحت فرمائی کہ ان کے ساتھ ادب کے ساتھ رہو, ان کی فرما برداری کا. تو پھر انہوں نے پوچھا اگر بہت ظلم کریں تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نافرمانی نہ کرو. وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا, اگرچہ وہ ظلم کریں, اگرچہ وہ ظلم کریں, اگرچہ وہ ظلم کریں, پھر بھی ان کی فرما برداری اور تابے داری بس اتنا ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں ان کی تابے داری نہیں کرنی. تو یہ بھی ذکر ہے. اسی طرح شوہر بیوی کو اچھے طریقے سے رکھے, اس کے ساتھ نرم برتاؤ کرے, اس کے جو پیار محبت کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرے, اس کے جذبات کی رعایت کرے, اس کا نان نفقہ ٹھیک سے دے اور اس کے ساتھ سختی نہ کریں اور اس کے جذبات کی رعایت کریں اور اس کی مناسب باتوں کو پورا کریں, مناسب فرمائش کو جو استعداد میں ہو اس کو پورا کریں, اور جو ہے اس کے جو حقوق ازدواجیت ہیں وہ بھی پورا کریں, اور اس کے جو والدین ہیں یعنی ساس اور سسر ان کی بھی عزت کرے اور ان کو اپنے ماں باپ کی طرح ہی سمجھے اور ان کی عزت رکھے. اسی طرح بیوی کے بھائی بہن رشتہ دار ہیں ان کو اپنے رشتہ داروں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کرے, ان کا اسی طرح سے ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے. یہ سارے کے سارے یہ بھی ذکر ہے. اسی طرح عورت کو چاہیے کہ اپنے خاوند کی تابے داری کرے, پوری پوری تابے داری کرے, اور بلکہ اس کی منشا اور مزاج کو سمجھ کر اس کی منشا اور مزاج کے مطابق چلیں. بہشتی زیور میں شوہر کے حقوق سے متعلق بہت ہی بہترین اور کامل اور جامع اور بڑا مؤثر مضمون ہے, مگر بہت کم لوگ ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں, اور جب پڑھ ہی لیتے ہیں تو اس پر عمل کی طرف دھیان نہیں ہے کہ ہاں بھائی پڑھ لیا ٹھیک ہے لیکن کیا کریں آج کل یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے, یا پھر جو میں کہا کرتا ہوں کہ ارے وہ تو یہ سب باتیں تو اپنی جگہ ٹھیک ہیں کہ ایسے کرنا چاہے ایسے کرنا چاہیے, لیکن ہمارا شوہر تو ایسا ہے نہیں جس کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جائے, وہ اس کے لائق نہیں ہے, یا مرد یہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی اس لائق نہیں, اس کے ساتھ تو یہی کرنا چاہیے, ڈنڈے بازی کرنی چاہیے, لکڑی سے پٹائی کرنی چاہیے یا ڈانٹ ڈپٹ کرنی چاہیے. تو یہ طریقہ نہیں ہے, بلکہ طریقہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنا اپنا کام کرے. دیکھیے ہم نے نعت شریف میں یہ شعر پڑھا, اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں بے شمار درود و سلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائیں, کہ دیکھیے کہ جس نے کانٹے بچھائے تھے دیکھا گل بدامہ تیرے بوستان میں, آپ کا یہ عمل کیسا ہے اللہ اکبر, اس کے تصور بھی ہم کہاں کر سکتے ہیں. ذرا سا کوئی بات ہمارے ساتھ اونچی نیچی کر دیتا ہے تو ہم تو بالکل چراپا ہو جاتے ہیں. چراپا کے معنی پیروں تلے چراغ جلا دینا, اور جو پیر میں چراغ جلایا جاتا ہے تو کھوپڑی تک پہنچتا ہے, یعنی آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور انتقام لینے کی فکر پیدا ہو جاتی ہے, اور اسی میں جھلستے رہتے ہیں, آگ میں جلتے رہتے ہیں, انتقام کی آگ میں جلتے رہتے ہیں. کس طرح اس کو نیچے دکھایا جائے, کس طرح اس کو اس سے بدلہ لیا جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا کہ ساری زندگی جو ستاتا رہا, ساری زندگی, اور جب فتح مکہ ہوئی اس کے بعد دیکھا کہ غلبہ اسلام ہو گیا, غلبہ مسلمانوں کا ہو گیا, پھر آخرکار حق نے حق کو اس کے دل نے قبول کر لیا, اب آ کے اسلام لاتا ہے, معافی مانگتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی دریا دلی سے اسے معاف کر دیتے ہیں, کیسی ساری زندگی ستایا, ساری زندگی, اور ایسا ویسا نہیں ستایا, کس کس طرح سے ستایا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر, ہم تو نہیں کر سکتے وہ, لیکن بھائی اس کی نقل تو کر سکتے ہیں, نقل تو کرنی چاہیے. جس قدر تمہاری مہربانی اتنی خدا کی مہربانی, اللہ کی مہربانی اسی قدر ہوگی. تو دنیا تھوڑی سی ہے, اس کو اللہ اور رسول کے راستے کو دیکھ کر چلنا چاہیے میرے دوستوں. یہ جتنے مالدار جو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں بظاہر ان کو بڑی ترقی ہو رہی ہے, میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے عجیب مثال دی کہ فرمایا کہ دیکھو ترقی دو طرح کی ہے, ایک تو صحت مند ترقی ہے اور ایک بیمار ترقی ہے. مثلا ایک آدمی روز اٹھک بیٹھک کرتا ہے, ڈنڈ پھیلتا ہے, پھر دودھ بادام بھی پیتا ہے, حلوہ مغز وغیرہ کھاتا ہے, خوب تگڑا ہو جاتا ہے, باڈی بلڈنگ کرتا ہے, اس کی باڈی بن جاتی ہے, مسلز بن جاتے ہیں. تو یہ تو ہے صحت مند ترقی. اور ایک آدمی گھر میں سو رہا تھا, اچانک دروازہ پیٹا گیا, دروازہ توڑا گیا, اندر ڈاکو داخل ہو گئے اور خوب پٹائی کری, خوب مارا کہ لاؤ بتاؤ سونا کہاں ہے, رقم کہاں ہے, زیور کہاں ہے. اتنا مارا آخر وہ بتایا کہ بھئی یہ یہاں یہاں رکھا ہے, سب لوٹ کے وہ لے گئے. اب صبح کو جو اٹھتے ہیں تو دیکھا کہ سارے اعضا جو ہے وہ موٹے موٹے سوج کے موٹے موٹے ہو گئے. تو اعضا تو موٹے موٹے اس کے بھی ہوئے تھے, اعضا موٹے موٹے اس کے بھی ہوئے, لیکن یہ ترقی نقصان دہ ترقی ہے. یہ اللہ رسول کے راستے کے خلاف. دیکھو مال میں فی نفس ہی کوئی برائی نہیں ہے, لیکن برائی اس چیز میں ہے کہ مال کو غلط استعمال کیا ہے, مال کو غلط. اور عموماً دیکھا گیا ہے, تجربہ ہے, مشاہدہ ہے کہ جب بھی مال آ جاتا ہے تو آدمی سرکشی پر اتر جاتا ہے, سمجھتا ہے کہ میری قابلیت سے مال آیا ہے, میری صلاحیت سے مال آیا ہے, میں نے فلاں چلاکی کی تھی, فلاں ہوشیاری کی تھی, اس میں اتنا مال میں نے کما لیا. تو اس طرح سے وہ اپنے اوپر سمجھنے لگتا ہے کہ یہ مال میں نے کمایا ہے, میری قابلیت ہے, اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں, خدا کو بھی بھول جاتا ہے یہ خدا نے مجھے مال دیا ہے. تو کیا ہوتا ہے, سرکشی پہ اتر آتا ہے اور فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے, گناہوں میں پڑ جاتا ہے. کہتے جب اتنا مال ہے تو یقیناً اللہ مجھ سے راضی ہے, اور لکھوا دیتا ہے بغلوں کے اوپر آزا من فضل ربی, یہ لکھوا دیتا ہے, سمجھتا ہے کہ اتنی مال کی ریل ٹیل ہے, یقیناً اللہ مجھ سے راضی. اور اللہ تعالیٰ تو فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی حقیقت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیتا ہے. اتنی ذلیل اور رسوا چیز ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا, دوستوں کو اپنا درد دل دیا, ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی, ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. مومن پر کوئی مشکل آ جاتی ہے, فوراً مسجد کا رخ کرتا ہے یا مصلی کا رخ کرتا ہے, وضو کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے دو رکعت اور اللہ سے گڑ گڑاتا ہے, یا اللہ فلاں مصیبت آ گئی آپ دور کر دیجئے فلاں پریشانی, اور دعا مانگ کر کس قدر سکون اس کو حاصل ہوتا ہے. مصیبت ابھی ٹلی نہیں ہے لیکن سکون حاصل ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب سے اپنی حاجت کہہ دی, بس اب وہ ہمیں جس حال میں رکھنا چاہے ہم نے اپنا کام کر دیا, جس قدر سکون ہوتا ہے. تو ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا, ان طوفانوں میں بھی ہمیں منزل کا قرب حاصل ہے, سبحان اللہ. اور دشمنوں کو ایسے آب و گل دیا کہ دشمن کفار اور یہود و نصارہ, غیر مسلم مشرکین, یہ سب کے سب اور فاسق گناہگار جو کھلا گناہ کرتے ہیں, فسق و فجور میں مبتلا ہیں ڈٹائی کے ساتھ, تو ان کو ایسے آب و گل یعنی مٹی پانی میں پھنسا دیا. کلو و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون, تم کھا لو پی لو تھوڑا مزے کر لو دنیا میں, مگر یاد رکھو کہ تم مجرم ہو. جس طرح پھانسی کے مجرم کو کبھی کوئی حکومت کہہ دیتی ہے کہ بھائی اس کو پھانسی ہونے والی ہے, 10 دن کے لیے اس کو جو خواہش کرے اس کی ہر خواہش پوری کر دو, کھلا پلا دو, لیکن 10 دن بعد اس کو پھانسی ہونے والی ہے. اب اس پھانسی کے مجرم کو قورمہ مزے کا لگے گا, بریانی مزے کی لگے گی, کلفٹن کی سیر میں مزہ آئے گا, ننگی ٹانگیں دیکھنے میں مزہ آئے گا, اس کو تو پھانسی کا ڈر لگا ہوا ہے, خوف لگا ہوا ہے, دہشت ہے اس کو کہ اب 10 دن کی کہانی رہے گی, اب 9 دن کی کہانی رہے گی, اب 8 کی رہے گی, کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوا ہوا ہے, اس کو کیا مزہ آئے گا. ان کافروں نے یہ سکون کا نام بھی نہیں جانتے ہیں, اگر سکون ہوتا تو یہ سوسائڈ پوائنٹ کیوں بنے ہوئے ہیں, خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں, کیوں بینکرپسی کیوں ہو رہی ہے, کتنے بڑے بڑے فراڈ بھی ہو جاتے ہیں, کتنے بڑے بڑے ادارے بینکرپٹ ہو جاتے ہیں, بالکل دیوالیہ ہو گیا ان کا. کیا وجہ ہے, یہ سب خدا تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام ہے. اور یہ چمک دمک جو ہے یہ آزمائش ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے. مال آتے ہی انسان کو سرکشی کی چھوٹتی ہے, سوچتی ہے پیٹ میں پڑا چارہ تو اچھلنے لگا بیچارہ, یا ذرا مراغن غذا کھانی شروع کر دی, بس اب سرکشی سر پر سوار ہو گئے. تو عقل سلیم رکھنے والا آدمی ہمیشہ اللہ اور رسول کا راستہ دیکھتا ہے, اور کافروں کی اور فساق اور فجار کہ چمک دمک سے دھوکا نہیں کھاتا. اور معلوم ہے کہ اللہ اور رسول کے راستے میں چلنے والا اگر چٹنی روٹی بھی کھائے گا وہ پرسکون رہے گا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا ہے کہ انسان کی ہر حرکت کا مقصود سکون حاصل کرنا ہے. ہر حرکت کا اگر وزارت چاہتا ہے اس کے لیے محنت کرتا ہے, مقصود اس کا آخر میں یہی ہوتا ہے کہ بھائی وزارت مل جائے گی, سکون ہوگا, ذرا آرام ہوگا, کرسی پہ بیٹھ کے احکامات جاری کریں گے اور ہمارے نوکر اور غلام ہوں گے, ہمیں آرام ملے گا. تو کوئی آدمی کاروبار میں لگا ہوا ہے اس کا بھی مقصود یہی ہے کہ بھائی ایک فیکٹری لگ جائے, آمدنی اچھی شروع ہو جائے, آرام سے بیٹھیں گے, ایئر کنڈیشن میں بیٹھیں گے اور چار نوکر رکھ لیں گے اور گاڑی بھی لے لیں گے, یہ بھی کر لیں گے. ہر حرکت کا مقصود سکون حاصل کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار میری یاد ہی میں سکون ہے, دلوں کا چین میری ہی یاد میں. میرے شیخ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمے میں ہی لگانا ضروری ہے, میری ہی یاد میں, یعنی سوا اس کے کوئی دوسرا راستہ نہیں جس میں انسان سکون اور چین حاصل کر سکے. کوشش کرتا ہے, مجرمانہ کوشش بھی کرتا ہے اور فرما برداری والی کوشش بھی کرتا ہے. ہر انسان سکون کی کوشش کرتا ہے. میرے شیخ رحم اللہ کا کیا خوب شعر ہے, یہ مانا معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے. اللہ کیا شعر ہے, سبحان اللہ, کیسی اس کے اندر نصیحت ہے, پورا کا پورا بیان ہے یہ شعر. فرماتے ہیں کہ یہ مانا معصیت میں تسلیم کر رہے ہیں کہ گناہ کے اندر مجرمانہ, اب دیکھو لذت تو ہے, لذت کو تسلیم کیا ہے, لیکن دو چیزوں کے ساتھ کہ ایک تو لذت مجرمانہ ہے. وہی بات جس کو پھانسی کے جرم میں سزا ہو گئے پھانسی کی, تو وہ کیسے خوف زدہ رہے گا, کیا مزہ اٹھائے گا دنیا کے کھیل کود کا, یہ قورمے بریانی کا. تو فرمایا دو چیزوں کے ساتھ, ایک تو لذت تو مانا مان لی کہ گناہوں میں لذت ہے, لیکن مجھے مانا ہے خوف, گناہ کے ساتھ خوف لازم ہے, کوئی دیکھ نہ لے, اسی کا خوف گناہوں کے مزے کو کرکرا کر دیتا ہے. اور فرمایا کہ تھوڑی لذت ہے, معمولی سے لذت تو ہے مان لیا, لیکن اس کے بعد مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے, کیسی بغاوت ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر تم سے ہو سکے تو تم اس کائنات کے کناروں سے باہر نکل جاؤ, یعنی میری قدرت سے تم باہر نکل جاؤ, مگر فرمایا کہ نہیں, ہرگز نہیں نکل سکتے. کتنی بھی وسیع کائنات ہے, جتنا ہمارا تصور ہے اس سے بھی بڑی کائنات ہے, اس سے بھی بڑی پھیلی ہوئی کائنات ہے, کتنی بھی پھیلی ہوئی کائنات ہو, میری قدرت سے باہر نہیں ہے, میری قدرت سے باہر نہیں جا سکتے. آخر کار تمہیں میرے ہی پاس آنا ہوگا, ایک دن تمہیں میدان حشر میں میرے پاس جمع ہونا ہوگا, پھر ہم تم کو بتلا دیں گے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا کیا. اور اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کو سکون عطا فرماتے ہیں, ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور ان کو جنت کی خوشخبریاں ملتی ہیں اور ان کو خوف سے امن دیا جاتا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے, من یتق اللہ یجعل له مخرجا, جو تقوی اختیار کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکالتے ہیں, جو بھی مشکل ہوتی ہے اس کے لیے اللہ آسان فرما دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ اس کو بے گمان رزق عطا فرماتے ہیں, پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ دروازہ کھلے گا اور یہاں سے روزی عطا ہو جائے گی. اور صرف یہی نہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپیہ اللہ تعالیٰ دے دیں, بلکہ اصل چیز جو اس کی روح ہے وہ برکت ہے, برکت, رزق میں برکت ہو جائے, علم میں برکت ہو جائے, صحت میں برکت ہو جائے, اور کاموں میں آسانی ہو جائے, کاموں میں برکت ہو جائے, وقت میں برکت ہو جائے, یہ ساری برکتیں, یہ سب رزق ہے. علم بڑھ جانا یہ بھی رزق ہے, علم بھی رزق ہے, اور کھانا بھی رزق ہے, کپڑا بھی رزق ہے, اور نیکیوں کی توفیقات بھی رزق ہے. ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں. من یتق اللہ یجعل له مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ کل تو میں فرض نماز بھی ادا نہیں کرتا تھا, آج مجھے کیا ہو گیا کہ اب تو میں نوافل کا دیوانہ ہو گیا ہوں, نماز میں میرا ایسا جی لگتا ہے کہ دل ہی نہیں چاہتا کہ میں نماز سے الگ بھی ہوں. مومن کو نماز میں وہ لطف آنا چاہیے, اور بعض کو آتا ہے کہ ان کا جی نہیں کرتا کہ نماز ختم ہو، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ نمازی میں رہیں. روزہ رکھتے ہیں تو ان کا جی نہیں چاہتا کہ اب ہم روزہ نہ رکھیں، بلکہ افطار کرنے کے بعد پھر روزے کی تقاضا ہوتا ہے کہ پھر ہم روزہ رکھیں، پھر ہم روزہ رکھیں. اور یہی مزہ شہادت کا مزہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اے اللہ آپ کے راستے میں چاہتا ہوں کہ قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. یہ مزہ شہادت کا ہے، یہ ہے ذکر الہی. سب چیز یہ ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر فرما برداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نقش قدم، ہر نقش قدم کی اتباع ذکر الہی ہے، اللہ کی یاد ہے. تو یہ جس قدر ذکر کامل ہوگا، میرے شیخ نے فرمایا جس قدر ذکر کامل ہوگا سکون اس قدر کامل ہوگا، اور ذکر جس قدر ناقص ہوگا سکون اسی قدر ناقص ہوگا. اسی لیے کامل سکون نہیں ہوتا. کہ کیا بات ہے کہ بھائی ہم تو سنتے ہیں کہ اللہ والوں کو دنیا میں رہ کر جنت سے بڑھ کر مزہ آتا ہے، ہمیں تو وہ لطف نہیں آتا. جنت سے بڑھ کے کیا ہمیں جنت کا لطف نہیں آتا؟ ہم تو چاہتے ہیں جلدی سے رسم پوری ہو، تسبیح پوری ہو، اور تسبیح لٹکائیں، اپنا ناشتہ کریں، کھائیں پیئیں، کام کاج کریں، ادھر ادھر نکلیں، ٹانگیں ماریں، چاہے موبائل میں جی بھلائیں. تو وجہ یہی ہے کہ ذکر ناقص ہے. ایک صاحب نے حکیم الامت کو لکھا کہ حضرت ساری تسبیحات وغیرہ سب کرتا ہوں لیکن جو ہے وہ جی نہیں لگتا، نماز میں جی نہیں لگتا، ذکر میں جی نہیں. فرمایا کہ دیکھو بھائی غور کرو، کسی گناہ میں مبتلا ہو، ضرور کسی گناہ میں مبتلا ہو، اس سے توبہ کرو. اب گناہ کی کوئی فہرست ایک تو ہے نہیں، گناہ ایک لمبی فہرست ہے. بدگمانی اتنا بڑا گناہ ہے جو آج کل ہمارے دلوں میں بہت جلد پیدا ہو جاتی ہے، بہت جلد، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی یہ مرض عام ہے، بدگمانی کا مرض. اللہ والوں سے بدگمانی، اللہ سے بدگمانی، شیخ سے بدگمانی، دوستوں سے، رشتہ داروں سے بدگمانی، بدگمانی ساس بہو سے بدگمانی، بہو ساس سے بدگمان ہے، نند بھاوچ سے بدگمان ہے، بدگمانیاں بدگمانیاں. بدگمانی کا کتنا بڑا گناہ ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بدگمانی پر دلیل دینی پڑے گی. اللہ دلیل مانگیں گے کہ میرے بندے یا بندی کے متعلق یہ بدگمانی کی تھی، وہ تو ایسا نہیں تھا، اب اس بدگمانی کی دلیل لاؤ. دلیل کہاں سے لائے گا؟ حضرت شیخ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بدگمانی کر کر مقدمے میں اپنی گردن پھنسانا ہے، بدگمانی کرنا، بدگمانی کر کے مقدمے میں گردن پھنسانے والا کتنا احمق ہے، جبکہ نیک گمانی پر ثواب ہے، بلا دلیل ثواب ملے گا. اللہ وہاں یہ نہیں پوچھیں گے کہ میرے بندے کے متعلق نیک گمانی کیوں کی تھی، وہاں یہ دلیل نہیں مانگی جائے، بدگمانی کی دلیل مانگی جائے. تو فرما دیتے کہ مقدمے میں گردن پھنسانے والا بدگمانی کر کے ثواب کو چھوڑ دیا، بدگمانی کر کے حرام کام کیا، اس کے باوجود اپنے آپ کو ہم اللہ والا سمجھتے ہیں، صوفی سمجھتے ہیں. ذرا کوئی بات ہوئی بدگمانی فوراً دل میں آ جاتی ہے. پھر بے شک بعض لوگ تعویلات کر کے اس زخم کو مندمل کر لیتے ہیں، لیکن بھائی بدگمانی آنے ہی نہ دو. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر 100 طریقے سے یعنی 99 طریقے سے اگر کسی شخص کے خلاف بدگمانی معلوم ہو رہی ہے کہ یہ بدگمانی کیے، یعنی اس نے کوئی برا کیا ہمارے ساتھ، لیکن ایک گمان ایسا بھی ہے کہ نہیں شاید ایسا نہیں، اس وجہ سے کیا ہوگا، کوئی نیکی کی وجہ سے کیا ہوگا، کوئی بھلائی کی وجہ سے، تو فرمایا کہ وہ 99 راستے بدگمانی کے چھوڑ کر وہ ایک نیک گمانی کا راستہ اختیار کر لو، اگر خیریت چاہتے تو، خیریت چاہتے تو. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ساؤتھ افریقہ میں اپنے کسی پرانے احباب میں سے کسی کو ٹیلی فون کیا، کئی مرتبہ فون کیا. میرے شیخ کا سفر تھا، ساؤتھ افریقہ میں تھے میرے شیخ، اور وہاں ساؤتھ افریقہ میں حضرت کے احباب میں سے تھے، ان کو ٹیلی فون کئی مرتبہ کیا گیا مگر انہوں نے جواب نہیں دیا. تو 4-5 روز کے بعد وہ صاحب حاضر ہوئے حضرت کی خدمت میں، تو سلام دعا ہوئی. تو عرض کیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ آپ کا جب میں واپس آیا، میں کہیں سفر پر تھا، اور اس زمانے میں ٹیلی فون میں ریکارڈ وہ ریکارڈ ہو جاتا تھا وائس میسج، تو کہ کس کس نے فون کیا اور کیا اگر کوئی بات کہنی ہو تو وہ بات بھی آج بھی ہے وہ سسٹم موبائلوں کے اندر، کہ اگر کوئی فون نہ اٹھائے اور آپ کو کوئی آواز کا میسج دینا ہو تو آپ دے سکتے ہیں، ریکارڈ کر لیتے ہیں، اور جب وہ آدمی موبائل دیکھتا ہے یا فون دیکھتا ہے تو اس میں وہ سن لیتا ہے کیا بات کس نے کہی۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے ریکارڈر میں جو ہے وہ آپ کی آواز آ گئی تھی، مگر میں جو اس زمانہ موبائلوں کا تھا نہیں، یہ ٹیلی فون کا تھا، پی ٹی سی ایل ٹائپ لینڈ لائن فون کا، موبائلوں کا زمانہ نہیں تھا۔ تو میں جب واپس آیا ہوں چار روز کے بعد، تب میں نے آپ کا میسج اس میں دیکھا، آپ کا نمبر دیکھا، تو میں حاضر ہو گیا فوراً آپ کے پاس۔ میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے الحمدللہ میں نے کوئی بدگمانی نہیں کی، میں نے یہی سمجھا کہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوئی ہوگی جو ان کو خبر نہیں ہوئی ہوگی، ورنہ یہ ایسے نہیں ہے فوراً باتیں ملنے۔ تو یہ نیک گمان ہے، اب سو بدگمانیاں ہمارے دل میں، اس نے یوں ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، دیکھو یوں کیا یوں کیا، لیکن نیک گمانی کا کتنا فائدہ ہوا کہ نیک گمانی پر ثواب ملا اور دل کو سکون بھی رہتا ہے، ورنہ ہر وقت دل جہنم کی آگ میں جلتا رہتا ہے، جہنم بن جاتا ہے۔ اور میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدگمانی کرنے والے کو سب چھوڑ دیتے ہیں، وہ تنہا رہ جاتا ہے، کوئی پھر اسے پوچھتا نہیں، یہ اس کا عذاب ہے بدگمانی کا، ہر آدمی اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے مل جول بھی ختم کر دیتا ہے، بات چیت بھی ختم کر دیتا ہے، اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم صوفی ہیں، ہم تو اللہ والے ہیں، ہمیں اللہ اللہ کرنے میں روح افزا کا مزہ کیوں نہیں آ رہا، شربت ایمان افزا تو دور کی بات ہے، روح افزا کا بھی مزہ نہیں آ رہا، ہمارا تو منہ میٹھا نہیں ہو رہا۔ جس کو مولانا رومی نے فرمایا، نام اونچو بس زبانم میروت، ہر گنہ منہ از عسل جوئے شوت، اے اللہ جب میں آپ کا نام لیتا ہوں تو میرا بال بال شہد کا دریا بن جاتا ہے، تو ہمارے منہ میں تو شہد کے قطرے کی مٹھاس بھی محسوس نہیں ہوتی۔ تو وہی بدگمانی غیبت، دیکھو غیبت کا مرض عام ہے، تو یہ گناہوں کی طرف نظر ہماری کم جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، مصلی سنبھالا ہوا ہے، تسبیح سنبھالی ہوئی ہے، لیکن یہ باتیں، تو میرے دوستو عزیزو، اللہ رسول کے راستے پر چلنا پورا کا پورا یاد الہی ہے، ذکر الہی ہے، اور گناہ اس کا دشمن ہے، گناہ اس نیکیوں کو، اس سکون کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے اللہ اور رسول کا راستہ دیکھیں، انشاءاللہ تعالی رفتہ رفتہ سکون بھی حاصل ہوگا، اور رفتہ رفتہ وہ انعامات اور وعدے جو خدا تعالی نے قرآن پاک میں فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی، تو وہ سب کی سب ملیں گی، یقینی ملیں گے، لیکن ہمارا کام کام کرنا ہے، ہمارا کام ثمرات دیکھنا نہیں کہ کیا ملا اور کیا نہیں ملا، ہمارا کام کام کرنا ہے، بس بندے کا کام کام کرنا ہے، میری ادائے بندگی ان کی ادائے خواجگی، ہمیں تو بندگی کرنی ہے، اب وہ جو دینا چاہے ہم دینا، ہمیں شکایت کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھی یہ کیوں نہیں ہوا، ابھی نماز پڑھی ہے، ابھی باہر نکل کے دیکھ رہے ہیں کہیں سے کوئی خزانہ ٹپک جائے، کہیں سے کچھ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہ تو بےہودگی ہے، بدتمیزی ہے، خدا کے ساتھ گستاخی ہے۔ کیا احسان کیا ہم نے نماز پڑھ کے تو ہم نے خود اپنے اوپر احسان کیا، اسی لیے خدا تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں نماز نہ پڑھنے والے پہ کہ ظالم، نماز میں نے تم کو اتنی بڑی نعمت دی ہے جس سے تمہیں میرا قرب حاصل ہوگا، جس سے تمہیں بڑے بڑے انعامات ملیں گے، ظالم تم نے اتنی بڑی نعمت کی، کتنی ناقدری ناشکری کی ہے، اسی لیے نماز پر عذاب ہے، نماز بے نمازی پر عذاب ہے، اور ایک نماز کو جان بوجھ کر قضا کرنا 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنے کی سزا لکھی ہے فضائل نماز میں حضرت شیخ الحدیث نے۔ یہ سب کیا باتیں تصوراتی ہیں، نعوذ باللہ، یہ ایسے ہی کہانیوں کی کتاب ہے، یہ جب آ پڑے گی مصیبت تب پتہ چلے گا، تب افسوس ہوگا، لیکن اس وقت افسوس کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت اور شریعت کا راستہ عطا فرمائے، اور یہ جو گناہوں میں خوش نظر آ رہے ہیں لڑکے اور جوان اور جگہ جگہ رنگینیاں ہیں، خدا تعالیٰ اس دھوکے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ دھوکا ہے میرے دوستوں، ان کی رنگینوں سے خوش نہیں ہونا یہ دھوکا ہے، اور اللہ سے پناہ مانگنے کا موقع ہے، اور الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ کوئی بے پردہ لڑکی کو چلتے دیکھو چلاتے دیکھو, بڑی آزاد ہے بھائی, بڑی روٹی پھر رہی ہے ادھر ادھر, کتنا مزہ آ رہا ہے. پناہ مانگو, پردہ کرو, شرم حیا کرو, خوف زدہ ہو جاؤ کہ خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے تاکہ ان کو اچانک پکڑ کر دنیا میں بھی مزید عذاب دیں اور اچانک پکڑ کر آخرت میں بھی عذاب دیں. ڈر جاؤ ایسے لوگوں کو دیں گے, یہ مت سمجھو, دھوکہ مت کھاؤ کہ یہ بے پردہ ہو کے کتنے مزے میں ہیں, کاش ہم بھی بے پردہ ہو جاتے. یہ موبائلوں کے اندر کتنے مشغول ہیں چھوٹے چھوٹے بچے, ان پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے, ہم پہ ماں باپ نے سختی کر رکھی ہے, ہمیں موبائل نہیں دیتے. بڑے ظالم ہیں ماں باپ, یہ ظالم نہیں ہے میرے بچوں, میرے دوستوں, یہ ظلم نہیں ہے, یہ تمہارے ساتھ محبت ہے. محبت, یہی محبت اللہ تعالیٰ کی بندوں کے ساتھ ہے کہ تم گناہ کر کے گویا پیشاب پیخانہ کھا کے مجھ سے دور ہو جاؤ گے, میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ سے دور ہو, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم برے کاموں سے دور رہو تاکہ تم میرے قریب رہو, میرے دوستوں میں شامل رہو, میرے دشمنوں میں نہ ہو جاؤ. اس لیے یہ پابندیاں ہیں. اور پھر مرنے کے بعد پھر اللہ کے پاس جانا ہے, تو جو آدمی یہاں اللہ کو راضی کر کے گیا ہوگا اور ان دھوکوں میں نہیں پڑا ہوگا, پھر یہ رنگینیاں کیا ہیں. جنت کے اندر ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ تصور میں بھی نہیں آ سکتی, اتنی مزیدار چیزیں ہیں, اتنی رنگینیاں ہیں, وہاں کوئی پابندی ہے ہی نہیں, وہاں گانے بجانے بھی ہیں, وہاں میوزک بھی ہے, وہاں کھانا پینا بھی خوب ہے, ایسا کھانا پینا ہے جس کا یہاں تو کوئی تصور بھی نہیں. نہ وہاں کوئی بل دینا پڑے گا, نہ بجلی کا بل دینا پڑے گا, اور نہ ہی جو ہے حسرتیں ہوں گی, خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی. تھوڑے دن کی بات ہے اس کو, اور پھر اس کا انعام دنیا میں بھی ملتا ہے کہ دنیا میں بندہ اللہ سے راضی رہتا ہے, خوش رہتا ہے, پرسکون رہتا ہے, کاموں میں آسانی, رزق میں برکت, اور مشکلات میں آسانی, اور حق کو باطل کی تمیز. تقویٰ والوں کو کیا نہیں ملتا, اور تقویٰ والوں ہی کے اعمال کو خدا تعالیٰ اعلیٰ درجے میں قبول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل تقویٰ نصیب فرمائے اور ہماری زندگی کو سنت کے مطابق ڈھال دیں. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبی کریم. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی النار فرائیت فیہا امرأتا من بنی اسرائیل تعذب فی حرت اللہ ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأکل من خشاش الارض حتی ماتت جوعا ورائیت عمر ابن عامر الخزاعی یجر قصبہ فی النار وکان اول من سیب السوائب رواہ مسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پیش کی گئی میرے سامنے دوزخ کی آگ, یعنی شب معراج میں یا خواب میں یا بیداری میں, میں نے اس میں بنی اسرائیل کی ایک عورت کو دیکھا جس کو ایک بلی کے معاملے میں عذاب کیا جا رہا ہے, جس کو اس نے باندھ کر رکھا تھا, نہ تو وہ اس کو کھانے کو دیتی تھی اور نہ اس کی رسی کھولتی تھی کہ وہ حشرات الارض میں سے چل پھر کر کچھ کھا لے, یہاں تک کہ وہ بلی بھوک سے مر گئی. اور میں نے عامر بن عامر خزاعی کو دیکھا جو اپنی آنتوں کو دوزخ کی آگ میں کھینچ رہا تھا, اور یہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے سانڈ چھوڑنے کی رسم نکالی تھی. تشریح میں میرے شیخ رحم اللہ نے فرمایا کہ پہلے زمانہ جاہلیت میں رواج تھا کہ جو اونٹنی ہمیشہ مادہ جنتی یا کوئی مسافر دور دراز سے آتا یا کوئی بیمار شفا پاتا تو اونٹنی آزاد کرتے اور اس کو چھوڑ دیتے, اس پر سواری نہ کرتے, جہاں سے وہ چاہتی چرتی پانی پیتی, اور اس عمل کو بت کے تقرب کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا. اس رسم کی ابتدا کرنے والا اور بنیاد رکھنے والا یہی عمر بن عامر خزاعی ہے, اور علماء نے لکھا ہے کہ بتوں کی پرستش کی ایجاد کرنے والا بھی یہی ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض آدمی ابھی سے دوزخ میں ہیں, اور بعض علماء نے کہا ہے کہ قیامت کے دن اس پر جو ہونے والا عذاب ہے وہ حالت آپ پر منکشف کی گئی اور صورت اس کی دکھا دی گئی, واللہ اعلم. دیکھو کہ جو برائی کی ایجاد, کسی نے گناہ کیا اس کو دیکھ کر دوسرے نے گناہ کیا, تیسرے نے گناہ کیا, اب قیامت تک جتنے لوگ جو ہے وہ گناہ کریں گے, اس نے گناہ تو نیا ایجاد کیا, اس گناہ کو دیکھ کر جو جتنے لوگ گناہ کریں گے ان سب کا گناہ مل کر اس کو جہنم میں پہنچے گا, اللہ تعالیٰ اپنی پناہ دے. اس لیے بھائی ہر گناہ سے بہت دور رہنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ کریں تو ہمارے گناہ کا بھی وبال ہوگا اور جو ہم کو دیکھ کر گناہ کرے گا اس کا وبال الگ اس پر آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. گزشتہ مجلس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سے فرائض نماز کا تذکرہ کیا گیا تھا. آج عورتوں کی نماز میں خاص فرق ہے. عورت تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائے لیکن ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالے, سینے پر ہاتھ باندھے اور دانے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ دے, مردوں کی طرح چنگلی اور انگوٹھے سے گٹے کو نہ پکڑے, رکوع میں کم جھکے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھ دے, بس اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے, انگلیوں کو کشادہ نہ کرے, دونوں بازو پہلو سے خوب ملائے رکھیں اور دونوں پیروں کے ٹخنے بالکل ملا دیں, سجدے میں پیر کھڑے نہ کریں بلکہ دانی طرف کو نکال دے اور خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کرے کہ پیٹ کو رانوں سے اور بازو دونوں پہلوؤں سے ملا دے اور کوہنیوں کو زمین پر رکھ دے, اور قاعدے میں بائیں طرف بیٹھے اور دونوں پاؤں دانی طرف نکال دے اور رانوں پر دونوں ہاتھوں کو رکھ دے اور ہاتھوں کی انگلیاں خوب ملا کر رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات کے بیان میں ہے کہ خطیب نے جابر بن عبداللہ سے ایک حدیث طویل میں روایت کی ہے کہ ایک بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے, راہ میں ایک گاؤں میں پہنچے, اس گاؤں کے آدمی خبر آپ کی آمد کی سن کر باہر گاؤں کے منتظر تھے, جب آپ وہاں پہنچے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گاؤں میں ایک عورت نوجوان ہے, اس پر ایک جن عاشق ہوا ہے اور اس پر آ چڑھا ہے, نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے, قریب ہے کہ ہلاک ہو جائے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس عورت کو دیکھا, بہت خوبصورت تھی جیسے چاند کا ٹکڑا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا, اے جن تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں, محمد رسول خدا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, اس عورت کو چھوڑ دے اور چلا جا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرماتے ہی وہ عورت ہوشیار ہو گئی اور نقاب منہ پر کھینچ لیا اور مردوں سے شرم کرنے لگی اور بالکل صحیح ہو گئی. یہ آج کل جتنے بال کھول کھول کے پھرتی ہیں لڑکیاں, یہ اس مصیبت میں آج بھی مبتلا ہو جاتی ہیں. کتنے جو ہے واقعات ایسے ہو رہے ہیں کہ رات کو کھلے بالوں شادی بیاہ میں چلے گئے, واپس آ کے طبیعت خراب ہو گئی, اب اسپتالوں میں جا رہے ہیں, ڈاکٹروں کے علاج سمجھ میں نہیں آ رہا, بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی کس کو کیا بیماری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سلیم عطا فرمائے, اس سے بہت بچنا چاہیے, خوب پردے سے رہنا چاہیے. بچیاں جب بڑی ہو جائیں, سمجھدار ہو جائیں, عقل آنے لگے تو ان کو نرمی سے محبت سے پردے کی تربیت دینی چاہیے اور لڑکوں سے الگ رہنے کی تربیت دینی چاہیے, اور جو ہے ان کو خوب شرم و حیا سکھلانی چاہیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو کچھ عرض کر دیا آج, اور مجھے بھی اور ہمارے گھر والوں کو بھی اور سب دوستوں کو, ان کے گھر والوں کو اور تمام مسلمانوں کو. اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے, اور اب تک جو غفلت ہم نے کی اللہ اسے معاف فرما دے, اب تک خوب ہوشیاری ہم سب کو نصیب فرما دے, ہم سب کو اولیاء صدیقین کے اعمال اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے, اور بعض ہمارے دوست عوام میں سے بیمار ہیں, اللہ پاک ان کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دے, ہر مسلمان کو خوشحالی نصیب فرما دے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبی الکریم.